بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية وكلمة العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک ایسے شعبے سے وابستہ کیا ہوا ہے جو پورے دین کی ترجمانی کرتا ہے. اسلام ایک اصطلاحی لفظ ہے، ایک مذہب کا نام ہے اسلام. کوئی شخص اگر سوال کرے کہ اسلام کا مطلب سمجھاؤ عام لفظ، تو کتنا لمبا چوڑا مضمون ہے اسلام. اس کے علماء نے جو ایک لفظ کا انتخاب کیا ہے سارے اسلام کو تعبیر کرنے کے لیے، صرف ایک لفظ ہے، وہ ہے الاسلام عبارت عن العدل، عدل کا دوسرا نام اسلام ہے. عدل کا دوسرا نام اسلام. دنیا میں کتنے الفاظ ہیں اور کتنے ان کے وسیع مفہوم ہیں، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو اسلام کی پوری تعبیر کر سکے. عدل ایک ایسا لفظ ہے جو اسلام کے ما لہو ما علیہ کی ساری تعبیر کرتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن میں آ جائیں تو اتنی لمبی چوڑی کتاب ہے، 6000 سے اوپر آیات ہیں. کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ ایک آیت میں قرآن سمجھاؤ، اتنا لمبا چوڑا میں کہاں سے سمجھوں، ایک آیت میں مجھے اپنے قرآن کا خلاصہ بتا دو. تو اس کے لیے جس آیت کا انتخاب علماء نے کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے اعدل آیت فی القرآن. قرآن کی سب سے زیادہ عدل پر حاوی آیت، چند آیات کچھ مضامین کے ساتھ مخصوص، جیسے اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ دھمکی دینے والی آیت، ہلا دینے والی آیت، وہ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائے کے برابر آپ کا قلم صحیح چلا ہے تو یہ بھی تل جائے گا، اور ایک رائے کے برابر آپ کا قلم کسی ظالم کو بچانے کے لیے چلا ہے تو یہ بھی تل جائے گا. رائے کی کیا حیثیت ہوتی؟ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کا بھی کوئی ہزارواں حصہ ہوگا، اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، میں وہ بھی اپنی عدالت میں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا، تیرے رب جیسا حساب لینے والا ہے ہی کوئی. پھر اشد آیت علی اہل النار، دوزخ والوں پر سب سے شدید آیت، سب سے شدید، فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ قرآن کی سب سے شدید آیت ہے جہنمیوں کے لیے. چکھو اس عذاب کو, یہ ہمیشہ بڑھے گا, کبھی نہیں گھٹے گا. جنت والوں کے لیے سب سے زیادہ خوشخبری والی آیت وہ ہے ولدینا مزید ولہم فیہا ما یشتہون ولدینا مزید, جو چاہو گے پاؤ گے. اس کے باوجود بھی ایک سطح پر تمہاری چاہتیں بھی تھک جائیں گی کہ اب کیا کریں, تو وہاں تیرے رب کی خاص عطا کے در کھلیں گے جو تمہیں دیتا چلا جائے گا, دیتا چلا جائے گا. پھر ارجع آیتن فی القرآن, قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت, تسلی دینے والی آیت, حوصلہ بندھانے والی آیت, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے نافرمان بندو ڈرنا نہیں, نہ امید نہ ہونا, توبہ کرو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. ہاں کوئی توبہ ہی نہ کرے پھر تو مسئلہ اور ہے, اگر تم توبہ کرو سب معاف. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ سارے قرآن کو ایک آیت میں سمجھاؤ, تو اس کے لیے اعدل آیت فی القرآن ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اس کو کہا جاتا ہے اعدل آیت فی القرآن. سارے قرآن کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں, سارے اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, عوامر نواہی, معروفات منکرات. یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنے کے, یہ چھوڑنے کے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا, ایتاء ذی القربا کا. یہ تین بیج ہیں, بیج اس میں سارے کرنے کے احکام کی ڈالیاں, پھل پھول خوشے گوشے سب اسی کے اندر. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ, تمہیں روکتا ہے فحاشی سے, زنا سے, زنا کے اسباب سے, وَالْمُنْكَر, کبیرہ گناہوں سے, وَالْبَغْش, بغاوت سے. جتنے نہ کرنے کے کام ہیں جن سے اللہ روک رہا ہے, ان سب کا یہ تین کام بیج ہیں. اس کے اندر وہ سارے کانٹے چھپے ہوئے ہیں جو نافرمانی کی شکل میں انسان کی روح میں جا کر چھپ جاتے ہیں, پھر ساری دنیا کا ملک و مال بھی اس کی روح میں چین نہیں اتار سکتا. مجھے کانٹا چھپا ہوا ہو, مجھے روٹی کھاتے ہوئے بھی درد, پانی پیتے ہوئے درد, لیٹتے ہوئے درد, بات کرتے ہوئے درد, جب تک کانٹا نہ نکلے درد کیسے جائے. نافرمانیوں کے کانٹے اتنے خاردار ہیں کہ دنیا میں کوئی کانٹا ایسا خاردار, آفاقہا گردیدہ ام, جہاں ڈھونڈ لیا ہے لیکن ایسا خاردار زہریلا کانٹا کوئی دیکھا نہیں, کہ یہ کانٹے کو جسم تک سرایت کرتے ہیں. نافرمانی کے خنجر روح میں اتر جاتے ہیں, روح کو زخمی کر دیتے ہیں. جسم زخمی ہو تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, جب روح تڑپ رہی ہو اور زخمی ہو تو کون سا منظر, کون سی وادی, کون سا مرغزار, کون سا کوہسار, کون سا نغمہ ہے جو اس کو بہلائے گا. تو سارے نہ کرنے کا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے. آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق ہیں, ظالم اور مظلوم کے درمیان آپ لوگ چلتے ہیں. ذرا سا بھی غلط فیصلہ بہت بڑے مصیبتوں کے در کھلوائے گا, اور ایک صحیح اٹھا ہوا قدم بڑے عالی شان درجات تک پہنچائے گا. مجھ سے میری ذات کا سوال ہے, آپ کے ساتھ ہزاروں انسان وابستہ ہو جاتے ہیں, تو آپ کو ان سب سے سرخرو ہونا پڑے گا, اور قیامت میں عدالت سب سے پہلے جو کھلے گی معاملات اور حقوق العباد کی, تو قاتل مقتول کے کیس سب سے پہلے لگیں گے. پہلا مقدمہ جو بارگاہ عدالت میں آئے گا وہ قابیل و حابیل کا ہوگا, پہلا قاتل قابیل, پہلا مقتول حابیل, اس سے لے کر آخری قاتل و مقتول یہ پہلے بھگتائے جائیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک شخص کے قتل کرنے پر ناحق قتل پر پوری دنیا کا اتفاق ہو جائے, پوری دنیا 5-4 ارب انسان, تو اللہ تعالیٰ اس ایک کی وجہ سے سب کو دوزخ میں ڈال دیتا. انسانی جان اتنی قیمتی ہے, انسان بطور انسان چاہے کافر ہے یا مسلمان, اس کی جان کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی, کرمنا اس کو شرافت بخشی. تو ایک شخص اگر ناحق قتل ہوتا ہے تو اس سے قتل کا مشورہ دینے والے, اس کی تائید کرنے والے, اس میں قدم اٹھانے والے, ان سب کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو پہلا سوال فرشتوں نے کیا, یا اللہ آپ کس کے ساتھی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا مع المظلوم, میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اس کو اس کا حق نہ دلا دیا جائے. مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے اس کا حق نہ دلوا دیا جائے. تو ہم بھی ظالم مظلوم کے درمیان ہوتے ہیں, لیکن ہمارا ظلم اپنی ذات تک ہے, 2-4 نوکر ہیں, بچے ہیں آس پاس. لیکن آپ وسیع پیمانے پر ظالم اور مظلوم کے درمیان چلتے ہیں تو جتنی مشقت بڑھ جائے اگر اس میں آدمی صحیح چلے تو اجر بھی اتنا بڑھ جاتا ہے, اور اگر اس میں غلط چلے تو مصیبت بھی اتنی بڑھ جاتی ہے. میدان معاشر بڑی خوفناک گھاٹی ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. یہ اللہ قیامت کا دن بتا رہا ہے. يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى فيقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. اتنا خوفناک لہجہ ہے قرآن کا قیامت کو بتاتے ہوئے. ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم عربی زبان نہ سیکھ سکے, اپنے علم کی زبانی نہ سیکھی. میں نے جو آپ کی خدمت میں آیت پیش کی تھی پہلے جو خطبے میں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں جو میں نے کچھ کچھ کتاب اتاری ہے اس سے تو لوگوں میں فیصلے کر, اس سے لوگوں میں عدل قائم کر. تو معلوم ہوا کہ اگر دنیا میں عدل چاہتے ہیں تو قرآن کے سوا مل نہیں سکتا. آپ کے پاس آپ سے بھی ان پڑھ لوگوں کا قانون ہے. انسان بنیادی طور پر ان پڑھ ہے, بہت بھی زور لگا لے تو بھی اس کی معلومات ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہیں, مجہولات ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں. اور کافر تو ہم سے بھی اندھا ہے اور ہم سے بھی زیادہ وہ ان پڑھ ہے. اس کو آخرت نظر نہیں آ رہی, اس کو قرآن کا نور نظر نہیں آ رہا, اس کو آفتاب رسالت نظر نہیں آ رہا, اسے اللہ کی عظمت اور حیبت اور کبریائی کا پتہ نہیں چل رہا. وہ تو بیچارہ ہم سے بھی زیادہ نادان ہے. تو وہ جو قانون بنائے گا وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ قانون بنانے کے لیے علم کامل چاہیے. علم کامل انسان کو مل ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے تو اس کو علم کامل حاصل ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں فاتحہ تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے. صرف فاتحہ ایک سورت 7 آیات 70 اونٹوں پہ لادی جائے, پھر بھی میں کہتا ہوں سورت فاتحہ کا حق نہیں ادا ہو سکتا, چونکہ وہ لامحدود ذات کا لامحدود کلام ہے. اور 70 کوئی عدد تو ہے نا, 70 اونٹ, 70,000 اونٹ بھی ہوں تو وہ قرآن کے علوم سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہو سکتا. لامحدود ہستی کا لامحدود کلام ہے, اور انسان اپنی محدودیت کی وجہ سے کہیں تو جا کے ٹھہر جاتا. ایک جگہ ضرور ایسی آتی ہے کہ جاؤں, سبھی تو خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے، ورنہ خالق اور مخلوق کا فرق نہ مٹ جائے. پر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی مثال دی، لو کان البحر مدادا، تم سورے سمندر سے ہی بناؤ، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر ساتوں سمندر سے ہی بنا دو. بحر الکاہل 11,000 میل لمبا سمندر، 11,000 کلومیٹر اس کی گہرائی ہے بے شمار مقامات پر. ہمالیہ پہاڑ جیسے کئی سلسلے اس میں ایسے غائب ہو جائیں جیسے ہمارے یہ نہر میں پتھر غائب ہو جائیں. یہ سارا اگر سیاہی بنے تو کیا حال ہوگا؟ کما فی الارض من شجرت اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ. لفظ ما کا مطلب یہ ہے کہ پہلا درخت جو آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوا تھا، اس سے لے کر آج تک جتنے درخت جل کے ختم ہو گئے وہ بھی زندہ کرو، جو آج ہیں ان کو بھی کاٹ کے قلم بناؤ، جو آئندہ قیامت تک درخت پیدا ہوں گے ان کو بھی زندہ کر کے پروان چڑھا کے کاٹ کر قلم بناؤ. اب پہلے پچھلے نئے پرانے بوڑھے جوان، عالم جاہل، ان پڑھ وکیل، خطیب فصیح بلیغ، شاعر ادیب، سب کٹھے ہو جاؤ. اور پھر اس کے ساتھ فرشتے، جن، انسان، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل اکٹھے ہو جاؤ. اور اس کے ساتھ آدم، نوح، ادریس، شعیہ، یحییٰ، زکریہ، عیسیٰ، موسیٰ، ہارون، یوشع، اور ایوب، اور داؤد، اور سلیمان، اور دانیال، اور الیاس، اور شعیب، اور لوط، اور ہود، اور صالح علیہم الصلوات و تسلیمات، سارے اکٹھے ہو جاؤ. تمام انبیاء جمع ہو جائیں، سب کے ہاتھ میں قلم ہوں اور دھرتی پوری کتاب بن جائے، کاغذ بن جائے، اس کو لکھو، قلم ڈبو ڈبو کے اپنے رب کو لکھو، اس کے علم کو لکھو، اس کی تاریخ کو لکھو. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ساتوں سمندر خوش ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. چاہے اتنے سمندر اور لے آؤ، پھر اور لے آؤ، پھر اور لے آؤ. کیوں؟ کہ لا محدود کو محدود کیسے بیان کرے؟ اللہ خود اپنی تعریف میں کیا کہتا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، سب جہان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، وہ عزت و حکمتوں والا. لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، وہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ قدرتوں والا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. اس لفظ کی تفسیر اللہ کے نبی نے کی، اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء. اول سے لگتا جیسے پہل ہو رہی ہو، ایک تو مطلب صفر سے ایک، ابتدا ہو، دو، سو انتہا ہو گئے. تو ہمارے نبی نے اس کو واضح کیا، نہیں یا اللہ تو وہ اول ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں ہے. ہر اول کی ابتدا نہیں، نہیں یا اللہ تو وہ اول ہے، تیری کوئی ابتدا نہیں. وانت الاخر، یا اللہ تو وہ انتہا ہے، تیری کوئی انتہا کوئی نہیں. جو ابتدا سے پاک ہو، جو انتہا سے پاک ہو، جو لا یحوی مکان، جو موجود ہو کر مکان سے پاک ہو، لا یشتمل علیہ الزمان، جو ماضی، حال، مستقبل کے پہیے کو بھگا کر دوڑا کر خود ہر حال، ہر زمانے سے پاک ہو، جگہ سے، مکان سے، زمان سے جو ذات پاک ہو، ابتدا اور انتہا سے جو ذات پاک ہو. اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ سامنے ہو. جو مشرق مغرب کا پابند نہیں، فوق و تحت کا پابند نہیں، شمال و جنوب کا پابند نہیں. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اس کا، مغرب بھی اس کا. اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں پر بھی وہی اللہ، زمینوں پر بھی وہی اللہ. یعلم ما فی البر والبحر، بحر و بر میں وہی اللہ. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتہ بھی گرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی حکومت ہے. وہ بھی اللہ سے پوچھ کے جا رہا ہے، گروں کہ نہ گروں، گر کے کدھر کو اڑوں، مش مشرق کو مغرب کو شمال کو کہ جنوب کو, دانا پکتا ہے تو اس کی اجازت کے ساتھ, موسم بدلتے ہیں تو اس کے امر کے ساتھ, جو ذات سب کو رنگ دے کر بے رنگ ہو, جگہ دے کر جگہ سے پاک ہو, شکلیں اور مورتوں میں ڈھال کر خود شکل اور مورت سے پاک ہو, حاجات کا پابند بنا کر خود ہر حاجت سے پاک ہو, سلا کر اٹھا کر خود سونے اور اٹھنے سے پاک ہو, کھلا کر پلا کر خود کھانے اور پینے سے پاک ہو, زندگی دے کر موت دے کر خود موت سے جو پاک ہو, جو سب کا جوڑا جوڑا بنا کر اپنی ذات میں ہر جوڑے سے پاک ہو, جو رشتوں اور ناطوں میں جوڑ کر ہر رشتے سے مبرہ ہو, ہر رشتے سے پاک ہو, متخذ صاحبۃ ولا ولدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لیس معہ الہ یخشی ولا رب یرجى ولا حاجب یرشى ولا وزیر یوسع احد صمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد, جو رب اپنی ذات میں ساری ان کمیوں سے پاک ہو, اس کو میں اور آپ مل کر کتنا کو بیان کریں گے اور کہاں تک بیان کریں گے؟ لا محدود ذات کا, لا محدود علم, صرف مسجدوں میں رہ گیا, کوئی مر جائے تو اس کی قرآن خانی کے لیے رہ گیا, چالیسواں آ جائے تو اس پر مولوی کو بلا کر پڑھوا دیا اور نماز کے لیے رہ گیا جنازے کے بعد, اور وہ جب ستھر بچھا تو پڑھو جی فاتحہ کلام بخش آئے گی, بس ہمارا قرآن کتنا کچھ رہ گیا ہے. وہ قرآن تو عدالت کے لیے تھا, بازار کے لیے تھا, گھر کے لیے تھا, تخت شاہی کے لیے تھا, تجارتی منڈیوں کے لیے تھا, زراعت کے کھیتوں کے لیے تھا, سارے کائنات کو قانون دینے والا اور ساری کائنات کو روز راستہ سمجھانے والا کلام تھا. تو میرے بھائیو ہماری تو بدقسمتی ہے, تو باطل چال چل گیا ہے, قرآن جیسی دولت سے محروم کر دیا اور یہ انتھوں کے علم میں ہمیں گرفتار کر دیا. علم تو ایک روشنی ہے. دیکھو میرے بھائیو آج کے دانشور انہوں نے بات صحیح سامنے نہیں رکھی, انہوں نے آپ کو ہم سب کو اس میں الجھا دیا ہے کہ معیشت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, سب کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ پیسہ آئے گا تو ملک سیدھا کھڑا ہو جائے گا. میں آپ کو بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں معیشت ہماری ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے, ضروری ہے. دیکھو آنکھ بھی ضروری, سر بھی ضروری, بازو بھی ضروری, پاؤں بھی ضروری. ریڑھ کی ہڈی کا مطلب ہے یہ, اگر ٹوٹ گئی تو سارا جسم ہوتے ہوئے جو ختم ہو گیا بیکار ہو گیا. میرے لیے اس امت کے لیے انسانیت کے لیے ریڑھ کی ہڈی وہ عدل ہے. عدل جس قوم میں عدل ہوتا ہے اس کا بھوکا بھی رات کو چین سے سوتا ہے اور وہ کانٹوں پر بھی پھول کے مزے پاتے ہیں, روکھی کھا کر پراٹھوں کا چسکا محسوس کرتے ہیں جس قوم سے عدل مٹ جاتا ہے. جہاں ظالم کو پناہ دینے کے لیے وکیل کا علم موجود ہو, جج کا قلم موجود ہو, وہ گھی کے چراغ جلا کر بھی اندھیروں میں ہوتے ہیں اور وہ کیم خاک اور دیباج کے بستروں پر بھی اپنے آپ کو کانٹوں میں محسوس کرتے ہیں, وہ پیٹ بھر کر بھی اس بھوکے سے زیادہ برباد ہوتے ہیں جو فاقوں سے تڑپتا ہو اور پیاس سے وہ مچلتا ہو. جس قوم سے انصاف اٹھ جائے, جس قوم سے عدل اٹھ جائے, اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, اس کو معیشت سے نفع نہیں ہوگا, وہ تو ظالم اور ظالم ہو جائے گا, مالدار اور مالدار ہو جائے گا, غریب اور غریب ہوتا چلا جائے گا. جب عدل ہی نہ ہو, جب مظلوم کو انصاف لینے کے لیے رینگ نہ پڑے, سسک نہ پڑے اور ایوان تک آواز نہ پہنچتی ہو, اور ظالم اپنے مال کے زور میں اور اپنی طاقت کے تکبر میں قانون کو جس طرح چاہے مونگ کی ناک کی طرح وہ عدلتا بدلتا پھر رہا ہو, تو میرے بھائیوں اس ملک میں کبھی خیر نہیں آ سکتی, اس قوم کو کبھی چین کی نیند نصیب نہیں ہو سکتی. کسی بھی قوم کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی عدالت ہے, اور سب سے بڑا مقام اللہ کے دربار میں بھی عدل والے کا ہے. میں آپ کو قیامت کا دن بتا رہا تھا, میں دائیں بائیں پھر چلا گیا. قیامت کا دن انتہائی خوفناک دن ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ایک نقشہ یہ اللہ کھینچ رہا ہے, بھائی بیوی بچے خاندان بھاگ گئے, سب بھاگ گئے, کوئی قریب نہیں آ رہا. دوسرا نقشہ اللہ تعالیٰ یوں کھینچ رہا ہے، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، جس دن آسمان پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، جس دن اللہ خود آ چکا ہوگا، فرشتے آ چکے ہوں گے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھڑکتی آئے گی، اور ازلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت مہکتی ہوئی آئے گی، ونضع الموازین القسط، اور ترازو عدالت کا قائم ہو جائے گا، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا، قُلْ صِرَاطَ کو بچھا دیا جائے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور آج اب لوگوں کی فائلیں کھا کے آ رہے ہیں نا جج صاحبان کے پاس، اس دن آپ کے ہاتھ میں اپنی فائل ہوگی، اپنی فائل، آج اپنا کیس آپ نے خود لڑنا ہے، آج جج صاحبان نے اوروں کے نہیں اپنے فیصلے سننے کے، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرنے والا ہے، میرے بارے میں آج بازار، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِفَتْ، جب آسمان کی کھال کو اتار دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت کو قریب لایا جائے گا، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہ جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اُکھاڑ دی جائیں گی، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، تھر تھرائے گی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین اپنا اندر نکال کے باہر پھینک دے گی، اندر کا باہر آ جائے گا، اور تم سب سب وَحَشَرْنَاهُمْ، کہا میں تم سب کو ایسے اکٹھا کروں گا، فلم نغادر منهم احدا، میں کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، ولقد جئتمونا فرادا، آج تم اکیلے آ رہے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا، اور تم دنیا میں کہتے رہے کچھ نہیں کچھ نہیں، ہیہات لما توعدون، جو ہوگا دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا، آج وہ دن آ گیا، ان وعد اللہ حق، یہ وہ خوفناک دن ہے جس سے اللہ نے مختلف طریقوں سے ہمیں قرآن میں ڈرایا ہے، پھر یہ سورج ہے سر پہ آ جائے، اور دن کی مقدار 50,000 تھا، فی یوم کان مقدار ہو 50,000 سنت فاصبر صبرا جمیلا، یہ سورج اس وقت ہم سے کوئی 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اور ایک سیکنڈ میں 16 بلین ٹن، بلین کے ساتھ ٹن، ہیلیم گیس وہ کیمیکل ریئیکشن میں وہ 14 بلین ٹن نائٹروجن میں تبدیل ہوتی ہے ایک سیکنڈ، یہ سب کچھ ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے، 16 ارب ٹن ہیلیم ایک سیکنڈ میں 14 ارب ٹن نائٹروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس ریئیکشن میں جو دھماکہ ہوتا ہے اس کی طاقت اتنی ہے کہ 50 کروڑ ایٹم بم اگر کٹھے پھٹیں تو اس سے جتنی حرارت پیدا ہوگی اتنی ایک سیکنڈ میں سورج میں حرارت پیدا ہو رہی، سب سے حقیر کمزور سا بم تھا جو ہیروشیما پہ پھینکا گیا تو ٹیمپریچر 6,000 سینٹی گریڈ پر چلا گیا تھا، وہ صرف 6,000 سینٹی گریڈ، اور اس کے برے اثرات آج بھی موجود ہیں، تو 50 کروڑ ایٹم بم، اس سے جو حرارت پیدا ہوگی، سورج کی گہرائی میں جو نیچے بیٹھ کر ناپا گیا ہے ٹیمپریچر، وہ 2,70,00,000 فارنہائٹ ہے، یہ بلا ہم سے کتنی دور ہے، 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر، اس کی آگ جب سفر کرتی ہے ہماری طرف تو اللہ نے بیچ میں اتنی چھلنیاں لگائی ہوئی ہیں، چھنتے جب وہ ہمارے سر پر آ کر اور مولوی صاحب وکیل صاحب کے گھر کی چھت پر جا کر وہ آگ گرتی ہے، میرے آپ کے سر پر جب وہ آگ گرتی ہے تو 20 کروڑ میں سے صرف ایک حصہ نیچے آتی ہے، 19,99,99,999 حصے آگ کو اللہ تعالی ہوا میں بسم کر دیتا ہے، صرف ایک کی بجائے دو آ جائیں، دو زیادہ نہیں، دو یعنی 20 کروڑ میں کے ایک حصے کی بجائے دو حصے آ جائیں تو چنیوٹ بھی ختم اور میں بھی ختم اور آگ بھی ختم، وہ گرمی برداشت نہیں ہوگی، اور یہ سورج اگر 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ہمارا سارا خطہ ارض وہ بخارات بن کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، بخارات بن جائے گا، یہ سورج حشر کے میدان میں ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور دن ہے 50,000 سال کا، چلو یہاں تو ہم نے پنکھے لگائے چھت بنائی، وہاں نہ چھت نہ پنکھا، ضرورت ہے سایہ ملے، سایہ ہے نہیں اللہ کے عرش کے سوا، تو اللہ سب سے پہلے جس کو بلائے گا نا، سب سے پہلے، ہاں بھائی فلاں قسم کے لوگوں کو بلایا جائے, میرے عرش کے نیچے بٹھایا جائے, وہ نہ کوئی پیر, نہ ولی, نہ شہید, نہ محدث, نہ مفسر, اور نہ وہ کوئی عابد, نہ زاہد, نہ راتوں کا رونے والا. وہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الامام العادل, عادل حکمران کو بلایا جائے. عادل حکمران حکومت, عادل قاضی, عادل جج. اور میں آج کے دور کے لحاظ سے اس میں اضافہ کرتا ہوں, اللہ کرے ایسا ہی ہوگا, کہ وہ وکیل جو مظلوم کے لیے عدل فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے اور ظالم سے وہ بکنار ہے اور مظلوم کے لیے وہ بے قرار ہے, یہ بھی عدل والوں ہی کی صف میں اللہ تعالیٰ بولا ہے آ جاؤ بھائی عدل والے آ جاؤ. شہید بھی پیچھے رہ گئے, صدیق پیچھے رہ گئے, وہ بڑے بڑے صلحاء سجادہ نشین پیچھے رہ گئے, اور کرسی عدالت پہ بیٹھ کر مظلوم کے لیے انصاف کرنے والے وہ گئے. سات قسم کے لوگ ہیں, ان میں سے پہلے نمبر پر جو ندا ہے وہ عادل کے لیے. پھر ایک اور حدیث, ان فی الجنت لدرجتا, جنت الفردوس میں ایک عالی مقام ہے, لا ینالها الا ثلاث, صرف تین آدمی اس میں جا سکتے ہیں, چوتھا نہیں جا سکتا. تین قسم کے لوگ, اس میں بھی پہلا نمبر الامام العادل, عادل حکمران, عادل قاضی. جس جس شخص کو عدالت سے واسطہ ہے اور وہ عدل کے صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے, اور اس میں وہ نہ اپنی ذات کی پرواہ کرتا ہے نہ اپنے اغراض کی, بلایا جائے گا, مرحبا, تشریف لائی. تو آپ لوگوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی آخرت بنا سکتے, اور یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کتنی بڑی آخرت برباد کر سکتے. کسی ایک مظلوم کی ہائے لگ گئی تو ساری زندگی کی نمازیں بھی گئیں اور روزے بھی گئے اور خیرات بھی گئے, صدقات بھی گئے, اور کسی ایک مظلوم کی دعا لگ گئی کئی نسلوں تک اس کے اثرات اور ثمرات آپ کی اگلی نسلیں بھی محسوس کرتی چلی جائیں گی. تو آپ چونکہ عدالت کے ساتھ وابستہ ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پر یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالمو, میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے, تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا, ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا. اور آخری خطبہ جو ہمارے نبی نے دیا, اس کے پہلی سطر پہلا مضمون جو آپ نے بیان کیا, ان اموالکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا یاد رکھنا عذا اللہ تلقونی بعد عنی ھذا, یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے, اس کے بعد تم مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری عزت, تمہاری جان, تمہارے مال, یہ تمہارے لیے اس طرح قابل احترام ہیں جیسے آج کا دن قابل احترام ہے, آج کا مہینہ قابل احترام ہے, اور یہ شہر مکہ جیسے قابل احترام ہے, ایسے ہی تمہارے لیے یہ ایک دوسرے کے لیے اس کی حرمت تم پر فرض ہے. یہاں سے آپ نے اپنے خطبے کی ابتدا فرمائی. تو چونکہ آپ حضرات کا ہر وقت وابستہ ہے, اب آپ کا واسطہ ہے, ایسے ہی اب ایسے ہی معاملات کے ساتھ, ایسے مسائل کے ساتھ, اس میں یا آپ ظالم کے ساتھ ہی بنیں گے یا مظلوم کے ساتھ ہی بنیں گے, یا ظالم کے لیے قلم چلے گا یا مظلوم کے لیے چلے گا. تو اگر اس میں صحیح آپ چل گئے تو میں آپ کو, مجھے آپ کا کوئی کیس تو نہیں نا لڑوانا, مسافر ہیں, عائشہ رہے ہیں, نہ میرا جلسہ بان کے ساتھ کوئی واسطہ بات مسلمان ہونے کی, بھائی ہونے کی حیثیت سے, لیکن میں آپ کو بغیر خوش آمد کے کہہ رہا ہوں, اگر آپ اس میں عدل کے لیے کوشاں رہے تو بڑے بڑے اولیاء بھی آپ کی گرد نہیں دیکھ سکیں گے. ایسا اونچا مقام اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے گا. اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے بطور انسان ہونے کے, چاہے کافر چاہے مسلمان. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا, انہوں نے کھانا رکھا, اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی, لقمہ توڑا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ. اس نے کہا تو میں تو جانتا نہیں کہ اللہ کون ہے. تو نگے سے روٹی اٹھا دی, کہا میں نہیں کافر کو کھلاتا. وہ اٹھ کے چل دیا, چار قدم چلا تھا جبریل آ گئے, انہوں نے آ کر کہا ابراہیم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا, 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی, تجھے اختیار کس نے دیا ہے روٹی اس کے آگے سے اٹھانے کا, یہ تو میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے, تیرے پاس تو مہمان بنا کے بھیجا تھا, تجھے سے کیا غرض کہ اچھا ہے یا برا ہے, جاؤ اس کو بلاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ. یہ کافر سے اللہ کی وابستگی ہے. محسن حقیقی کو تو پہچانا ہی. اب لوگوں کا وقت پڑتا رہتا ہے, مجرم سے بھی, محرم سے بھی, ججوں کا, پولیس والے بھی ساتھ. تو جو مجرم ہوتے ہیں ان کو کتنے سخت الفاظ سے عدالت بھی اور پولیس بھی, وکیل بھی, کتنے شدید الفاظ سے خطاب کرتے. چلو آپ لوگ تو خالی ایک معاملاتی طور پر ہیں, سگا بیٹا نافرمان ہو جائے تو باپ کی زبان میں کتنی تیزی آ جاتی, ماں کی زبان میں کتنی تیزی آ جاتی, وہ کیسے وہ بدوائیں دیتے, وہ کیسے وہ سخت الفاظ گالیاں تک. ہمارے جاتوں میں تو کم کھلا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اپنے نافرمان بندوں سے ایک جگہ قرآن میں خطاب کیا ہے. ہماری ٹون سخت ہوتی ہے نافرمان کے لیے. اگر میرا بھی لہجہ, چاہے وہ سچا ہی ہو, میں جھوٹا کیوں نہ ہوں, لیکن جب میرا کوئی نافرمان ہوتا ہے تو میرا لہجہ سخت ہو جاتا ہے. بیوی ہو, بیٹا ہو, بیٹی ہو, ساتھی ہو, شریک ہو, عزیز. اللہ جو غنی بے نیاز سمجھ, ہم حقیر فقیر آج ہیں کل مر جائیں, نشان مٹ جائے گا. اللہ ہمارے جیسے نافرمانوں سے خطاب کرتے ہوئے بجائے لہجے کو سخت کرنے کے اتنی مٹھاس بھری ہے, سب یقین مانے ساری دنیا کے مفسر عاجز ہیں اس لہجے کو منتقل کر کے دکھا دیں. وہ ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ جو نہیں, یا عبادی, یہ میں آپ کر, یا عبادی, جیسے کوئی ماں کہتی نا, ہائے میرا لال. تو آپ جب سنتے ہیں, ایک تو الفاظ سمجھ میں آئے ہیں, ایک اس ماں کے لہجے کی مٹھاس بھی تو سمجھ میں آ رہی. میرا جان, میرا لال. تو اس میرے لال کا تو ترجمہ کوئی کر دے گا, لیکن جو اس لہجے میں مٹھاس ہے اس کا تو کوئی ترجمہ نہیں ہے. تو اللہ اپنے نافرمان بندوں کو اتنے میٹھے لہجے میں پکارتا ہے, یوں کہہ رہا ہے, اے میرے نافرمان بندو. ہم تو سبھی اولاد کو کہہ دیتے ہیں, تو میرا پتر ہی نہیں ہوں, تو میرا پتر ہی نہیں ہوں, اور وہ جو اس کو مانتے نہیں ان کو کہہ رہا ہے, اے میرے بندو, میرے بندو. تو کیا کہہ رہا ہے, اے میرے نافرمان بندو. اللہ اکبر, ایسی محبت سے کوئی کہاں پکارے گا, اے میرے نافرمان بندو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, مجھ سے نومید نہ ہونا, نومیدی بڑا جرم ہے میرے دربار. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, تم توبہ کرو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا, سب معاف کر دوں گا. تو توبہ تو کرو, توبہ بھی نہ کرے اور پھر کہے اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے, تو پھر اتنا اندھا قانون تو اللہ کا نہیں ہے. پھر تم اگر مجرم اور محرم ایک ہی طرح تول دیے جائیں, رات کا شرابی اور رات کا نمازی اگر برابر ہونے ہوں, قاتل اور مقتول اگر برابر ہو جائیں, تو پھر یہ اتنی لمبی جو داستانیں تاریخ میں آئیں, از لذت دیدارش خسروچ تمام گفتن, سردادن جان دادن نا دیدار و تیارے, جو اللہ کے لوگ قربان ہو گئے اور سب کچھ لگا گئے, تو پھر ان کی تو ساری قربانیاں فضول نظر آتی. اگر حسین اور ابن زیاد کو ایک جیسا ہی معاملہ اللہ نے کرنا تھا, تو پھر ان کو سر کٹانے کی ضرورت کیا, بڑے ہی نادان تھے. اس سے بڑی حماقت کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. اگر شمر اور حسین کا ترازو ایک جیسا تلنا ہو, تو پھر ان کربلاؤں سے زیادہ حماقت خیز کوئی چیز کوئی نہیں, اور اگر کوئی اور ہے وہاں کے ساتھ, تو اس سے زیادہ مقصد والی کوئی چیز کوئی. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. میرے بندو, کیا میں مجرم اور محرم کو برابر کر دوں گا, یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, میرے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا کوئی نہیں, تمہارے پاس کون سی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شرابی اور زانی اور نمازی اور تہجد گزار کو میں ایک جیسا گزار دوں گا, راشی اور عدل والے کو ایک جیسا کر دوں گا, ظالم مظلوم کو ایک جیسا کر دوں گا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میری کتاب میں تو ہے ہی, تم اپنی کتاب میں دیکھو, اس میں شاید اپنی لال کتاب دیکھو. تو پھر آپ دیکھو ساری کہانی بیکار ہو جائے گی, اور اتنی لازوال داستان ہے جو لوگ اللہ کے نام سے قربان ہو, سب کچھ بیکار چلا جائے گا. ہمارے لیے بھوکا رہ جانا, مر جانا, سوری پہ لٹک جانا, یہ آسان ہے ظالم کا ساتھی بننے سے اور ظلم کرنے سے. عدالت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، میں بات کر معیشت میں، معیشت اگر ریڑھ کی ہڈی ہوتی تو کوئی اپنی اولاد کے لیے نہیں چاہتا کہ اس کی کمر ٹوٹے، اور اللہ کا نبی کیسے چاہے گا کہ اس کی اولاد کی کمر ٹوٹے؟ آپ نے اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دو. اور آپ سے زیادہ شفیق نبی کون؟ آپ سے زیادہ مہربان کون؟ آپ سے زیادہ محبت کرنے والا کون؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، تو اس کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس کی روزی تھوڑی کر دے، اس کی کمر توڑ دے. ہمیں کہہ رہے ہیں تم نہ مانگنا. ایک صحابی دعا کر رہا ہے، علامہ صدر نے، صحابی جن جیسا اس امت میں کبھی نہیں پیدا ہو سکتا، وہ آنکھیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہو، ان جیسی آنکھیں کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی، ان جیسی ہستیاں کائنات میں نہ پیدا ہو سکتی ہیں، نہ ہوئی ہی، نہ کبھی پہلے پیدا ہوئی نہ کبھی بعد میں پیدا ہو سکتی، جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، ساری کائنات کو چھان کر اس میں سے سب سے حسین اور پاکیزہ روحوں کو اپنے نبی کا ساتھی بنائے، یہ وہ لوگ ہیں. منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ہاں فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور جو بعد میں لائے، یہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنا، سب کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے. تو آپ گزرے پیچھے سے تو آپ نے یوں لات ماری، وہ ایسے ہو دیکھا تو پیچھے اللہ کے نبی، تو آپ نے فرمایا سألت اللہ البلا، تو اللہ کی آزمائش کو برداشت کر لے گا؟ تو یہ ہمت ہے آزمائش رب کی برداشت کرنے کی. ہیں کون؟ صحابی. اور ڈانٹنے والے کون؟ اللہ کے نبی. اچھا اپنی امت کو تو یوں بس نرمی اور شفقتیں اور تعلیم ایسی اور حفاظت ایسی، اور اپنی اولاد کے لیے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر، جنت کے سارے وعدے سنا دیے، دنیا میں بالکل خالی کر دیں. تو کیا اللہ کا نبی اپنی اولاد کی ریڑھ کی ہڈی توڑے گا؟ جن کو کندھوں میں بٹھایا ہوا، گود میں لیا ہوا، ایک کو ادھر اٹھایا ہوا، ایک کو ادھر اٹھایا ہوا، لے کے پھر رہے، کمر پہ بٹھا کے سواری بن رہے ان کے لیے، تو ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں گے؟ اور تو سامان ملنے کے لیے آئے تو آپ نے ایسے چادر کی، تو جب بات ختم ہوئی تو کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ تو آپ نے چادر ایسے ہٹائی، تو ادھر حسن تھے ادھر حسین تھے، کہیں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر دونوں کو چوما، پھر کہا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے پیار کر، واحبب من احبہما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما. تو پھر ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں گے. کیوں؟ رات کو حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے آپ، تو حسن کی آنکھ کھلی، تو ان کا اماں پانی پینا ہے، تو حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے آپ خود اٹھ گئے، اور سامنے گھڑے میں پانی ہے، گلاس بھی ہے، تو آپ نے پانی نہیں لیا، گلاس اٹھایا باہر نکل گئے. صحن میں حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، تو آپ نے اس کے تھنوں پر یوں ہاتھ پھیرا تو ایک دم دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے تازہ دودھ نکالا اور اسے چھٹ چھٹ کرتا بھر گیا گلاس، اندر لائے تو اتنے میں حضرت حسین بھی اٹھ گئے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے. وہ نقل و حرکت میں عمر میں چھوٹے تھے اور حرکتوں میں بڑے بھائی سے تیز تھے، پھرتی لے جاتے، تو آپ نے کہا تو پیچھے ہٹ جا. تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے تو دونوں ہی پیارے ہیں، پر جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا. لیکن ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا بعض بچوں کی طرف ماں باپ کی زیادہ میلان ہو جاتا ہے، تو آپ کا میلان حضرت حسن کی طرف زیادہ تھا. آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے. اور کچھ ظاہری شباہت بھی ایسی تھی کہ امام حسن سر سے لے کر یہاں تک بالکل حضور کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور امام حسین اس کے برعکس تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. تو ظاہری شباہت بھی ادھر
پیار کرتا. علمی کیسے گھر کیسے ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علم کیسٹ گھر، دکان نمبر کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح، دکان نمبر 4B پریڈی اسٹریٹ صدر کراچی، فون نمبر 7237087۔
اس کو سامان ملنے کے لیے آئے تو آپ نے ایسے چادر کی، تو جب بات ختم ہوئی تھا کہ یار رسول اللہ آپ نے کیا اٹھایا ہوا ہے، تو آپ نے چادر ایسے ہٹائی، تو ادھر حسن تھے ادھر حسین، کہیں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، پھر دونوں کو چوما، پھر کہا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے پیار کر، واحبب من احبہما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما، تو پھر ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں گے۔ کیوں؟ رات کو حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے آپ، تو حسن کی آنکھ کھلی تو ان کا اماں پانی پینا ہے، تو فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے آپ خود اٹھ گئے، اور سامنے گھڑے میں پانی ہے، گلاس بھی ہے، تو آپ نے پانی نہیں لیا، گلاس اٹھایا باہر نکل گئے۔ صحن میں حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، تو آپ نے اس کے تھنوں پر یوں ہاتھ پھیرا تو ایک دم دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے تازہ دودھ نکالا، وہ اسے چھٹ چھٹ کرتا بھر گیا گلاس، اندر لائے تو اتنے میں حضرت حسین بھی اٹھ گئے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے۔ وہ نقل و حرکت میں عمر میں چھوٹے تھے اور حرکتوں میں بڑے بھائی سے تیز تھے، پھرتیلے جیسے، تو آپ نے کہا تو پیچھے ہٹ جا، تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے تو دونوں ہی پیارے ہیں، پر جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا۔ لیکن ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا، بعض بچوں کی طرف ماں باپ کی زیادہ میلان ہو جاتا ہے، تو آپ کا میلان حضرت حسن کی طرف زیادہ تھا، آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے، اور کچھ ظاہری شباہت بھی ایسی تھی کہ امام حسن سر سے لے کر یہاں تک بالکل حضور کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور اس امام حسین اس کے برعکس تھے، اور سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مشابہ تھے، تو وہ ظاہری شباہت بھی ادھر امام حسن کی زیادہ تھی۔ تو بہرحال آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر اس سارے قصے میں حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں کے پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ تو اگر آخرت کے اتنے بڑے درجات کے وعدے کرنے تھے تو تھوڑا سا دنیا کا بھی ساتھ دے دیتے۔ نہیں، ہماری آنکھوں سے پردہ اٹھایا تو دنیا نہیں جانی چیز ہے، تو کہر سہاوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آج دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ آنی جانی چیز ہے۔ دوسری بات کیا ہے، کوئی یہ تانک نہ دے قیامت کے دن کہ یا رسول اللہ اپنی اولاد کے تو مزے کروا گئے، ہمیں سولیوں پہ لٹکا گئے، نہیں، پہلے میری اولاد نیزوں پہ لٹکے گی، پھر میری امت لٹکے گی۔ تو اب مصیبت یہ ہے، جب ہم اپنے جذبات اور احساسات کا ترازو اٹھاتے ہیں تو حسین کا پلڑا بھاری اور دوسرے پلڑے کمزور، لیکن جب قلم اٹھاتے ہیں تو ہم بھی ابن زیاد کے پلڑے میں تل جاتے ہیں۔ جب ایک زمین دبا کے آپ کے پاس آتا ہے، قتل کر کے آپ کے پاس آتا ہے، اور آپ آرام سے اس کا کیس لے لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خون سے ہاتھ رنگین کر کے آیا ہے، اور یہاں تو بہت سے جھوٹے کیس بھی چل رہے ہیں نا، یہ ساتھی لوگوں کو اللہ ہدایت دے، یہ بھی بڑے تباہ ہوں گے قیامت کے دن، کہ وہ جو جھوٹے مقدموں میں پھنس آتے ہیں اور وکیل ان کا کیس چلاتے ہیں اور جج اس کو لیتے ہیں، یہ سب بھی تو ابن زیاد کے پلڑے میں تل جائیں گے۔ صرف ابن زیاد والا ظلم ہے، یہ دیکھو سلسلہ کس سلسلے میں ہم پروئے جا رہے ہیں۔ دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں کر دیتے تو مسئلہ تو کوئی نہیں تھا، مسئلہ تو سارا جنت کا ہے اور اللہ کی رضا کا ہے۔ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یا آپ سننے کے لیے تشریف لائیں، یہ کوئی سیاسی محفل تو ہے نہیں، ایمان کی محفل، اس کا مطمع ہے نظر یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم اس کے باوجود بھی یہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ ہمارا یہ سب کچھ قبول ہے یا مردود ہے. ہاں ہم چونکہ اللہ کی رحمت کو بیان کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, اسی سے سنا ہے, تو ہم ظن غالب یہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا. اس کے باوجود ہمیں خوف ہے کہ پتہ نہیں رد ہے, مردود ہے یا مقبول ہے. لیکن حضرت حسین کا تو یہ خوف نکالا جا چکا ہے, یہ جنت کا سردار ہے. تو ساری مصیبت تو ہم اس لیے کر رہے ہیں, ہم سردی میں گھر چھوڑ کے پھر رہے ہیں, مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں, تو یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, لیکن پتہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں تو فیصلہ ہو چکا ہے. ابھی تو آپ کو حدیث سنے اور پھر آپ نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی جنت کی خواتین کی سردار, حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو پیچھے کیا مسئلہ رہے گا, پیچھے باقی کون سی منزل ہے جو اب طے کرنی ہے, کون سی پرپیش گھاٹی ہے جس سے اب چڑھنا ہے, تو ساری گھاٹیاں بھی طے ہو گئی, منزلیں بھی طے ہوں گے. تو اگر وہ تھوڑا سا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو مسئلہ کیا تھا, بچے بھی بچ جاتے, گھر بھی بچ جاتا, جان بھی بچ جاتی. ایسے قیمتی 22 پاکیزہ ہستیاں آل رسول میں سے جو شہید ہوئیں, 50 تو دوسرے تھے, 22 تو اپنے گھر کے لوگ تھے, تو ایک ایک کے خون کا قطرہ تھا تو زمین آسمان سے زیادہ قیمتی تھا. اور جنت بھی کھڑی, ہم خرما ہم ثواب, تو پھر یہ قربانی کیوں ہے؟ نسبت بدل جاتی ہے, نسبت بدل جاتی. تو پھر آج کے وکیل کو گنجائش مل جاتی, ٹھیک ہے حسین نے بھی تو ہاں کر دی تھی, اگر ہم نے قاتل کو بچا لیا تو کیا ہو, اسی پتیاں کچھ روٹی کھوا دی, اسی بجلی کے بل کچھ دے دیے. تو مجھے باتوں ختم کر, تو نسبت بدل جاتی, نسبت کو بچایا کہ نہیں نہیں جو فقر ما انتقاب, یہ تو فرعون کے دربار سے بات چلی آ رہی, جادوگروں نے کہا لا اقطعن ایدیکم وارجلکم ولا اصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا. تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا جب میں تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا, تمہارے ہاتھوں میں پاؤں میں کیل میخیں گاڑ دوں گا, تمہیں ابھی پتہ چلے گا کہ کون ہے زبردست اور کون ہے کمزور. تو انہوں نے کہا فقد ما انتقاب, جو کرنا ہے کر گزر, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, اسی دنیا میں تو قتل کرے گا نا, آگے تو آ تو صحیح, آگے تو آج ہمارا رب بیٹھا ہوا ہے جہاں وہ خود فیصلے کے لیے آئے گا. نسبت کو نہیں بدلا, مظلوم بن گئے, نسبت نہیں بدلی. تو آپ ایک ایسے پرپیچیدہ نظام میں ہیں کہ پتہ نہیں کب صبح ہوگی, 50 سال تو گزر گئے اسی انتظار میں, مدت سے لگ رہی تھی لبے بہام ٹکٹ کی, تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج, نام تو اسی پہ آیا تھا یہ دیش یہ خطہ یہ ملک یہاں اللہ کا پیغام ہوگا, اللہ کا نظام ہوگا, اللہ کا قانون ہوگا. لیکن میرے خیال میں ہم اس قابل نہ تھے, ہمارے اعمال ایسے نہ تھے کہ یہ دولت ہمیں ملتی, یہ نعمت ہمیں ملتی, ہمیں پھر اسی اندھے قانون میں دھکیل دیا گیا. اندھیروں میں تو شاہراہ نظر نہیں آتی, پگ ڈنڈیاں کون دیکھے گا, اندھیروں میں تو بڑے بڑے بینا نہیں دیکھ سکتے, کمزور نظر والا کہاں دیکھے گا, ہم بھول بھلیوں میں بھٹک گئے. تو میں یہ آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جب بھی آتا ہوں, اب جتنا آپ بچ سکتے ہیں اتنا تو بچیں. میں تو نہیں جانتا اس سارے نظام کو, لیکن ایک موٹی بات آپ کو عرض کی ہے کہ آپ وہ وکیل ہی کیا ہے جس کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون سا آدمی ہے, وہ ذمہ دار کیا جو فصل کا رنگ دیکھ کے اس کی صحت اور بیماری کو پتہ نہ بتا سکے, وہ ڈاکٹر کیا ہے جو مریض کو دیکھ کے اس کا مرض نہ بتا سکے. میرا چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر ہاسپٹل, تو وہ جب پڑھتا تھا تو مجھے تھوڑا پیٹ کا مسئلہ رہتا, مجھے اپنے پروفیسر کے پاس لے گیا, تو وہ جب اس کے کمرے میں گیا نا تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا, ایک لفظ نہیں بولے اور چپ کر کے دوائی لکھنی شروع کر دی اور نسخہ میرے بھائی کو پکڑا دیا. باہر نکلے میرا بھائی بڑا گرم ہوا, دیکھو اس نے کیا کر دیا, پوچھا تک بھی نہیں ہے, بڑی بے اکرامی کی ہے. لیکن جب نسخہ پڑھا تو کہنے لگا او ہو اور تیرے بیماری کا سارا کچھ لکھا ہو, چہرہ بول پڑا, کام کرتے 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 تجربہ ہو جاتا ہے. تو میں اتنا عرض ضرور کروں گا کہ آپ جتنا بچ سکتے ہیں اتنا تو بچیں, پورا تو آپ نہیں بچ سکتے لیکن جتنا آپ بچ سکتے ہیں اتنا تو بچیں, اور باقی اللہ سے دعا کریں, روئیں کہ یا اللہ سارا نظام بدل, اس نظام میں ہو نہیں سکتا, لیکن کم از کم میں آپ کو پریشان تو کر کے جاؤں, آپ کو یہ احساس تو ہو کہ جو ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا اور جو ہونا چاہیے اس تک آنا ہے. آپ لوگ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں میرے رب کی قسم, اگر ان عدالتوں میں انصاف زندہ ہو جائے اور ان عدالتوں میں ظلم ختم ہو جائے اور آنے والے کو انصاف ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم بھوکا بھی چین سے سوئے گا اور پیاسا بھی چین سے سوئے گا. لیکن اگر انصاف کی چھت ہٹ گئی ہو اور یہ گھر ٹوٹ گیا تو اسے دنیا کی کوئی چیز آباد نہیں کر سکتی. تو اگر ہم 100% نمبر نہیں لے سکتے 33 تو لے لیں 33. ایک دفعہ میں بھی گھر میں تھا تو ایک صاحب آ گئے بڑے افسر, تو انہوں نے چڑھائی شروع کر تبلیغی جماعت والے ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں بہت بہت. تو جب وہ چپ ہو گئے تو میں نے کہا جی بات یہ ہے, یہ حکومت پاکستان ہے نا, یہ بیچاری بڑی ہی کمزور سی حکومت, ظالم بھی ہے کمزور بھی ہے, یہ بھی اتنے رحم دل ہیں کہ جو لڑکا 67 نمبر ضائع کر دیں اور صرف 33 لے لے اس کو بھی پاس کا سرٹیفکیٹ دے لیتے ہیں. اور اللہ یقیناً حکومت پاکستان سے بہت کریم ہے, اگر ہم 33 بھی لے گئے نا تو انشاءاللہ ہمیں پاس ضرور کر دے گا, ورنہ ہم کہہ تو سکیں گے یا اللہ پاکستان والے تو 33 نمبر سے پاس کر دیں تو کیوں نہ پیجے. تو آپ 33 نمبر سے لیں, بچنے کی تو کوشش کر اور اللہ سے مانگ کہ اللہ سارے نظام کو بدلے. تو قرآن ایک علم ہے ایک روشنی ہے جو کامل مکمل اثر ہے, پھر حدیث پاک ایک روشنی ہے ایک نور ہے جو سند کے ساتھ موجود ہے, باقی سارا علم بلا سند ہے کوئی سند نہیں ہے. ہر 10 سال کے بعد ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے لیکن یہ محکم کتاب ہے اور محکم اقوال النبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سورت کو علم کو ہر چیز کو اس طرح محفوظ کیا ہے کہ آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا تاریخ کے صفحات میں کائنات کے صفحات میں اس طرح نقش ہو گئی ہے کہ پتھر کا نقش تو آہستہ آہستہ مٹ جاتا ہے لیکن جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا آپ کے نقوش کو کائنات کا کوئی دجال نہیں مٹا سکتا کوئی کتنا نہیں بٹا سکتا. تو ہمارا علم تو محکم ہے قرآن کا حدیث پاک کا سند کے ساتھ بغیر سند کے. مثلا میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے پڑھا, انہوں نے خیر محمد سے, انہوں نے انور شاہ سے, انہوں نے محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابو المواہب شناری سے, انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے, انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے, انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب سے, انہوں نے حسین بن مبارک سے, انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے, انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے, انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے, انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے, انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل الامام البخاری سے, امام بخاری نے حمیدی سے, حمیدی نے سفیان سے, سفیان نے یحیی بن سعید سے, یحیی بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے, انہوں نے علقمہ بن وقاص سے, انہوں نے عمر بن خطاب سے, انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. یہ میں نے آپ کو بخاری کی پہلی حدیث کی سند سنائی ہے, حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. یہ اس طرح ہمارے پاس جتنا بھی حدیث کا علم آیا ہے اس سند سے آیا, پھر صرف سند نہیں آئی الفاظ نہیں آئے عمل آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے محبوب نے ایک بات فرمائی, پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا پھر حدیث فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کو جب یہ حدیث سنائی, کھجور کھلائی پانی پلایا اور حدیث سنائی, تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے شاگرد کو جب یہ حدیث سنائی, کھجور کھلائی پانی پلایا حدیث سنائی, سن 1480 میں میرے استاد نے جب مجھے یہ حدیث سنائی پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا پھر حدیث سنائی, میں نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث بیان کی پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا پھر حدیث سنائی. اس طرح محکم طریقے کے ساتھ یہ علم ناقابل تبدیل ہو کر ہم تک آیا ہے, ناقابل تغییر ہو کر ہم تک آیا, جیسے قرآن میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. سارا جہان زور لگا بیٹھا, نہ اس میں تبدیلی کر سکا, نہ اس میں تحریف کر سکا, نہ تقدیم و تاخیر کر سکا, عاجز آ گئے, عاجز آ گئے, بڑے فصحاء ادبا بلغا وہ گھٹنوں کے بل گر گئے کہ نہیں اس کو ہم نہیں. عبداللہ بن مقفع ایک عجیب گزرا ہے، پھر ایرانی تھا پھر مسلمان ہوا، تو اس کو لوگوں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کر، اس نے کہا مجھے ایک سال کا راشن دو، پیسے دو، کتاب دو، میں کرتا ہوں۔ ایک سال گھر میں بند ہو کے بیٹھ گیا، ایک سال باہر نہیں نکلا، ایک کلام تیار کیا تھا یہ ہے قرآن کے برابر، باہر نکلا، گلی سے گزرا، کھڑکی کھلی ہوئی، ایک بچی کھڑکی کی طرف منہ کرتے قرآن پڑھ رہی، یہ گزرا اور اس نے یہ آیت پڑھی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ آیت 19 الفاظ ہیں، 19، اور 21 اس میں فصاحت اور بلاغت کی اقسام ہیں، 19 الفاظ میں 21 اقسام کو بند کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ تو وہ کپ کپا گیا، واپس گیا، پھاڑ کے پھینک دیا، کہنے کا میرے کلام کو تو ایک آیت نگل گئی، سارے قرآن کا میں کہاں سے مقابلہ کروں گا۔ یہ اس کی حفاظت کا ایک نظام چلا۔ ایسے ہی حدیث پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ کیا کہ آپ کا جو کلام ہے وہ اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ جیسے اقبال کی شاعری پر کوئی شاعری کوئی طرح لگانا بھی چاہے تو جس کو اردو کا ذوق ہے، اقبالیات کا ذوق ہے، وہ بتا سکے گا یہ کلام باہر سے آیا ہے۔ جس کو غزل کا ذوق ہے وہ بڑے آرام سے غالب اور غیر غالب میں بتا سکے گا یہ غالب کا ہے یہ غیر کا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب کو اللہ نے اتنا حسین کلام بخشا، اوتی تو جوامع الکلم انا افصح العرب، میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، مجھے جامع کلمات دیے گئے، ساری دنیا کے ادیب اکٹھے ہو جائیں، جو کلام مشکات نبوت سے نکلا ہے اس جیسا کوئی کلام بنا نہیں سکتا، ناممکن۔ اگر کوئی بنا لے تو پھر یہ سند موجود ہے، یہ سند اس کی حفاظت ہے، کبھی معلوم ہے یہ باتیں وہاں سے آئی ہیں، جو بے سند بات ہوگی وہ یوں نکل جائے گی جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے۔ جس اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جو خون میں جراثیم دیکھ کے بتا دیں، خون میں شکر دیکھ کے بتا دیں، پیشاب میں شوگر دیکھ کے بتا دیں، بلڈ میں بیماری دیکھ کے بتا دیں، زمین میں تیل پٹرول گیس دیکھ کے بتا دیں، وہ رب کیا سو گیا ہے کہ ایسے لوگ پیدا نہ کرے جو یہ دیکھ کے بتا دیں یہ محبوب کا کلام ہے، یہ دجال کا کلام ہے۔ اسی رب نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں اور وہ پیدا ہوتے رہیں گے جب تک قرآن زندہ ہے، حدیث زندہ ہے، جو آرام سے کہہ سکیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ سچے کا کلام ہے، یہ کسی دجال کی ملاوٹ ہے۔ اقص السلام آئے عبداللہ بن سلام، یہودی عالم، مدینے کا پہلا خطبہ سننے کے لیے آئے، جمعہ کا دن 22 ربیع الاول، آپ نے جمعہ کا خطبہ دیا بنو سالم کے محلے میں، 8 ربیع الاول کو آپ پہنچے تھے، 22 کو آپ تشریف لے گئے، اس دن جمعہ تھا، تو وہ آئے بھاگے تقریر سننے۔ تو عام طور پر جب آدمی کہیں سے نکلتا ہے دھکے کھا کر تو سب سے پہلے انہیں کے گلے سناتا ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، جیسے کیسے لوگ ہیں دوسرے اوپر چڑھائی کرتے۔ تو اب تقاضا تو یہ تھا کہ آپ پہلا خطبہ دیتے، دیکھو مکے والوں نے مجھ پر یہ ستم کیا، مجھے یوں نکالا، ایک لفظ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ عبداللہ بن سلام نے سنا، فرمایا تھا اقص السلام واطعم الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ یہ ایسے حسین کلمات ہیں کہ کوئی انسان ان کو اس طرح خوبصورت انداز میں نہیں لا سکتا سوائے نبی کی۔ تو اس نے ایک دم کہا یہ نبی ہے، یہ عام انسان ایسا کلام نہیں کہہ سکتا۔ تو ہمارے پاس تو اتنی ٹھوس محکم چیزیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ابتدا سے لے کر انتہا، اتحاد آپ کی زندگی، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، کسی بشر کا نسب محفوظ نہیں۔ خود مجھے بھی اپنے 3-4 پشتوں کے نام یاد ہیں، اگر مجھے بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جس لڑی میں پرو اور آخر میں موتیوں کی طرح ظاہر فرمایا، اس کا ایک موتی بھی بیچ میں غائب نظر نہیں آتا۔ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک 80 واسطے ہیں، کسی ایک جگہ بھی ان ہزاروں سالوں میں آپ دیکھیں گے کہیں بھی کوئی اندھیرا نہیں کہ یہاں کون دادا تھا، یہاں کون پردادا تھا، کہیں کسی جگہ پر بھی، تاکہ شک نہ رہے کہ ایسا پاک نسب آ رہا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نبر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاحم بن ماخی بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن العوا بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن آذر بن ناحور بن سروش بن رعوف بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامس بن متوشاله بن ادریس بن یارو بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام. یہ جو جتنی لمبی تاریخ ہے اس میں کہیں ہمارے نبی کا کسی ایک جگہ پر بھی کوئی ذرا سا خلجان موجود نہیں, کوئی اٹک کھٹک نہیں ہے. اب ہم اس عظیم ہستی کا تو علم مسجدوں میں رکھ دیا, ختم کے لیے رکھ دیا, چالیسویں کے لیے رکھ دیا, اور مردوں کے لیے رکھ دیا, یا تھوڑا بہت تعویذ چل پڑا لو جی, اور جو زندگی کے امور تھے ان کو اپنے علم سے سلجھانے لگے. تو ہم تو نادان ہیں, بینا نہیں, کیسے منزل طے ہوگی, کیسے سفر طے ہوگا. تو یہ وہ روشن علم ہے جو آسمان سے اترا. تنزیل من خلق الارض والسماوات العلا, یہ وہ کلام ہے جو آسمان والے کی طرف سے آ رہا ہے. الرحمن علی العرش استوى, جو عرشوں پر ہے رحمان, له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى, جو بحر بر سرا اور ثریا کا تنہا مالک. تو انسانیت کو سکھ تو اسی دن ملے گا جب اس کے رب کے لائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے. اس وقت تک یہ کانٹے ہیں جو چبھتے رہیں گے, یہ خنجر ہیں دوری پھار کے جو زخمی کرتے رہیں گے, اور انسانیت اضطراب کے سوا کچھ نہ پا سکے. خود ساختہ راہیں, خود ساختہ علم, خود ساختہ اصول بڑے بے بنیاد ہوتے ہیں, اور اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے بڑے ثابت اور واضح ہوتے ہیں, کوئی چیز نہیں بدل سکتا. اس امت نے انصاف کے وہ معیار قائم کیے ہیں کہ دنیا کی نظر نہیں پیش کر سکتا. ایک یہودی آیا حضرت عمر کے دربار, کہنے کا میرا دعویٰ ہے علی بن ابی طالب پر. تو حضرت عمر نے حضرت علی سے فرمایا, قم یا ابا الحسن, ابا الحسن اٹھو, یہودی کے برابر کھڑے ہو جائے. تو حضرت علی کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو, محسوس کیا سب نے ایک دم غصہ. جب مقدمہ سنا گیا تو دعویٰ جھوٹا تھا, کیس خارج ہو گیا. جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت عمر نے فرمایا, کیا بات ہے, بڑے غصے میں آئے, یہودی کے برابر کھڑے ہونے پہ ناراض ہو گئے. کہنے لگے, نہیں, تم نے میری رعایت کی, مجھے اس پہ غصہ آیا. کہنے لگے, میں نے کیا رعایت کی؟ کہ تمہیں پتہ نہیں, عرب میں جب لقب سے پکارا جاتا ہے تو عزت ہے, نام سے پکارا جانا برابری ہے, اور لقب سے پکارا جانا احترام اور عزت ہے. جب میں مدعی بن چکا تھا تو تمہیں مجھے علی کہنا چاہیے تھا, تم نے مجھے ابو الحسن کیوں کہا؟ کہ مجھے اس پہ غصہ آیا کہ ابو الحسن کہنا میرا احترام ہے, یہ احترام اس وقت میں حقدار نہیں تھا جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جاتا. تو جس امت نے اتنا باریک انصاف قائم کیا ہو, پھر وہ کسی اور سے قانون مانگے, ہمیں قانون دو, ہم لوگوں کو انصاف دینا چاہتے ہیں, جیسے پڑی پارسی بیچے تھے, یہ دیکھو قسمت کے کھیل. تو اس لیے میں تو اتنی گزارش کروں گا کہ جتنا آپ بچ سکتے ہیں اتنا تو بچیں, اور رزق اللہ پہ چھوڑیں. ایک شخص ہے, یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے, کیا کروں؟ آپ نے فرمایا, باوز ہو رہے, تیرا رزق بڑھ جائے گا. آپ نے کہا, جو یہ چاہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کا مال بڑھ جائے تو ماں باپ کی خدمت کرے. اب ماں باپ کوئی نہیں ہے تو جو ماں باپ کے قریب ہیں ان کی خدمت کرے. ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے کہا, اچھا, تیری ماں زندہ ہے؟ کہا, نہیں. خالہ زندہ ہے؟ کہا, جی. کہا, اس کی خدمت کر, معاف ہو جائے گی. تو یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کا نبی بتا رہا ہے کہ اللہ رزق بڑھا دے گا. رشتہ داروں سے اچھا سلوک رزق بڑھا دے گا، ماں باپ کی خدمت رزق بڑھا دے گی، باوجود رہنا رزق بڑھا دے گا. اور آپ نے کہا میں ضامن ہوں ما نقص مال امرئ من صدقہ، تم اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، تنگی ہو یا فراقی، اگر تمہارا مال گھٹ جائے تو مجھے پکڑ لینا، کہ میں ضامن ہوں، نہیں گھٹے گا بلکہ بڑھے گا. نماز سے رزق بڑھتا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. استغفار سے رزق بڑھتا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ وہ اسباب ہیں جن سے اچھا، اور اگر نہ بڑھا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم امتحان میں ہیں، کسی کے فقر کا پرچہ ہے، کسی کے غنا کا پرچہ ہے، کسی کی ثقافت کا پرچہ ہے، کسی کے استغنا اور خودداری کا پرچہ ہے. یہ تو ہمارا پرچہ ہے، کسی کو کوئی ہاتھ میں آئے گا، کسی کو کوئی ہاتھ میں آئے گا. اگر پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو بھی ہم کامیاب ہیں. اللہ کے نبی جس دن دنیا سے جا رہے تھے، 12 جون 12 ربیع الاول 11 جون، اس میں اختلاف، کوئی 8 جون کہتا ہے، کوئی 13 جون کہتا ہے، کوئی 12 جون کہتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول وہ تو جون کا مہینہ، تاریخی جون کی ایسے مختلف کتابوں میں لکھی. اس دن آپ کے گھر میں، اس رات آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ ذاتی تیل سے چراغ جلتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں اور اس سے چراغ جلائے، اور آپ نے کوئی 30 من جو، 9 سا، کوئی 30 من جو آپ نے لیے تھے ایک یہودی سے، اور زرا رہن رکھوائی تھی کہ میں زرا لے لوں گا اور تیرا جو تجھے واپس کر دوں گا. آپ وہ واپس نہیں لے سکے، اسی حال میں چلے گئے کہ زرا اسی کے پاس رہن رہ گئی اور آپ اپنا رہن نہیں چھڑوا سکے. یہ حال، یہ اس فقر کا حال اس لیے منتخب فرمایا تاکہ کوئی فقر کی وجہ سے صراط مستقیم سے پھسل نہ جائے، کوئی دائیں بائیں نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روشن شاہراہ دی ہے، مانا اس کے رسول کے غلام ہم فروخت ہو چکے ہیں، ہمارا بھاؤ لگ چکا ہے، ہم اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہیں. اس پر وہ کریں گے جو اللہ اس کا رسول کہتے، اس طرح کریں گے جیسے اللہ اس کا رسول کہتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اس تخت پر بیٹھے جس کو عبد الملک نے، ولید نے، سلیمان نے خون آلود کر دیا تھا، حجاج نے 125,000 انسانوں کو قتل کر کے اس تخت کے نیچے بچھایا تھا، اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز بیٹھے، اور صرف 2 سال 2 مہینے اور 4 دن حکومت کی ہے، اور 3 دراعظم ہیں، دمشق سے لے کر جنوبی فرانس تک، دیپالپور تک، کشمیر تک، کاشغر تک، استنبول کے دروازوں تک، سینیگال چار تک، 3 دراعظم میں ایک شخص زکات لینے والا باقی بچ. لیکن ان 2 سال 2 مہینے میں وہ شخص رات کو سویا نہیں، مسلح پہ بیٹھے بیٹھے روتے 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 وہیں گر گیا، 4 پائی پہ وہ شخص نہیں سویا. اور مروان کی اولاد کے ظلم کو اس نے چند دنوں میں صاف کر کے دکھا دیا کہ یوں ہی اللہ کو راضی کیا جا سکتا. عید کا موقع آیا تو بچوں نے، 12 بچے بچیاں، انہوں نے کپڑوں کا تقاضا کیا، نئے کپڑے. ایسے موقعوں پر تو آدمی دائیں بائیں چلتا ہے، تو وہ آئے اپنی، ان کی بیوی نے کہا بیٹے بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. ان کی بیوی ہے فاطمہ بنت عبد الملک، یہ خاتون انسانی تاریخ میں دنیا کے لحاظ سے یکتا ہے، اس جیسی کوئی خاتون نہیں پیدا ہوئی دنیا کے لحاظ سے، 7 نسبتوں سے یہ خاتون ملکہ بنی ہے. دادا مروان بادشاہ بنا، عبد الملک باپ تھا وہ بادشاہ بنا، ولید بھائی تھا وہ بادشاہ بنا، سلیمان بھائی تھا وہ بادشاہ بنا، عمر خامن تھا وہ بادشاہ بنا، پھر یزید بھائی تھا وہ بادشاہ بنا، پھر ہشام بھائی تھا وہ بادشاہ بنا. 7 نسبتوں سے یہ خاتون شہزادی تھی، ملکہ تھی. تو بیوی نے کپڑوں کا بتایا، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی، میں کہاں سے لے کر دوں؟ تو بیوی نے کہا میں آپ کو ترکیب بتاتا ہوں. کہا کیا؟ کہ آپ کہیں خزانچی سے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے، اس سے میں کپڑے سی لوں گی اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا لوں، گھر بیٹھ کے مزدوری کر لوں. کہیں گے ہاں یہ قابل عمل ہے. تو تشریف لے گئے اپنے خزانچی مزاحم، اس کا نام، تو اس کو بلایا کہ اگلے مہینے کا وظیفہ ہمیں ایڈوانس مل جائے، ہم نے بچوں کے کپڑے سلانے. تو ان کے خزانچی نے کہا آپ اگلا مہینہ زندہ رہنے کی مجھے ضمانت لکھ کر دے دیں، میں آپ کو وظیفہ دے دیتا. تو بے بسی کے آنسوؤں کے سوا کوئی جواب بننا پڑا، اٹھ کے آگے بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ ان کا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا.
آہا اس تخت سے کیا کچھ نہیں ہوا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے؟ عید کا موقع آیا، نماز پڑھائی، خاندان والے نہیں آئے، بنو امیہ کا تھاٹ واٹ، دنیا میں ایسی حکومت کوئی نہیں کر کے دکھا گیا، جیسے دیکھے بنو امیہ جیسی حکومت کسی نے نہیں کی، تو وہ سارے ملنے کے لیے آئے، تو بچے بھی آئے، وہ پرانے کپڑے، حضرت عمر کی آنکھیں بھر آئیں، فرمانے لگے بیٹو آج تمہیں بڑا خیال آ رہا ہوگا کہ ہمارے باپ نے بڑی زیادتی کی، ہمیں کپڑے بھی لے کر نہ دیے، تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک، کہنے کہ نہیں ابا جان، آج ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، اپنے بچوں کو قربانی کے لیے تیار کیا ہے، مسلمان کے مال میں خیانت کوئی نہیں کی۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے کے لیے جنازے کو قریب کیا گیا تو ہوا چلی اور ایک پرچہ لہراتا ہوا آ کر سیدھا سینے پر گرا، پرچے کو اٹھا کر دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار، اللہ تعالیٰ نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا پروانہ ہے، اس پروانے سمیت قبر میں ڈالا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزم میں ایک بڑی طاقت دی ہے، حوصلہ، عزم بہت بڑی طاقت، جب وہ کر لیتا ہے تو پہاڑ ہلتے ہیں وہ نہیں ہلتا، لیکن وہ کرتا نہیں ہے پھر تنکے سے بھی زیادہ یہ بے بس ہوتا ہے، ہواؤں کے رخ پہ یہ اڑتا ہے، ہواؤں کے رخ پر یہ ٹھہرتا ہے، ہواؤں کے بگولوں میں یہ گھومتا ہے اور اسی میں گمنام ہو کر بے نشان ہو کر یہ بری یادیں چھوڑ کے مر جاتا ہے، لیکن جو عزم کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ان کے حق میں چلنا شروع کر لیتا ہے۔ تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، میں تو آپ کے پاس مسلمان بھائی بن کے ہوں، کوئی تبلیغی جماعت کا بن کے نہیں آیا، تبلیغ تو ایک کام ہے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، یہ کوئی تبلیغی جماعت کے ذمہ کوئی نہیں ہے، کوئی ہمیں رائمنڈ سے کوئی تنخواہ تو نہیں ملتی، کوئی رائمنڈ سے ہمارا عہدہ بھی کوئی نہیں ہے، جنرل سیکرٹری ہے یا نائب صدر ہے یا صدر، وہ بھی کوئی چکر کوئی، کوئی آگے سیاست بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایک مسلمان بھائی ہونے کی حیثیت سے جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں اس سے جو ضرورت ہے شریعت ہے اس کی یاد دہانی کروانے کے لیے حاضر ہوں کہ آپ نیت کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، اس میں مدد حاصل کریں نماز کے ذریعے سے۔ جو نماز نہ پڑھے اس کا اللہ سے تعلق بن نہیں سکتا، نماز کے بغیر دین کوئی نہیں، جو سر سجدے میں نہ جائے وہ سر سر نہیں ہے، وہ وجود وجود نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری پہچان رکھی ہے نماز، عدالتیں نماز سے بند ہو جائیں، قلم رک جائیں، فائلیں بند ہو جائیں، اللہ اکبر کی صدا، جیسے ہمارے گھر کے جو پالتو کتے ہوتے ہیں نا وہ کھانا بھی کھا رہے ہو نا تو ان کو بلائیں تو روٹی چھوڑ کے بھاگ پڑتے ہیں، ایک دم نہیں دیکھے گا میں روٹی کھا لوں بولو بھاگ پڑے۔ تو ہم ایسے جانور سے جس کو ہم خود ناپاک کہتے ہیں عاجز نہ بنے کہ صدا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نہ قلم رکے، نہ قدم اٹھے، نہ دفتر بند ہو، نہ فائل بند ہو، یہ ایمان کوئی ایمان نہیں ہے جو ہمیں اللہ کے دربار میں اٹھا کر جھکانا ہے۔ نماز پر عدالتیں بند ہو جائیں، بازار بند ہو جائیں، نہیں میں تاجروں سے کہتا ہوں، تم لوگ ہڑتالیں کرتے ہو اس کا فائدہ تو آج تک ہوا نہیں، نقصان نقد ہوتا ہے کہ جو غریب روزانہ مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی روزی مر جاتی ہے۔ تم نماز کے لیے ہڑتال کرواؤ، ہڑتال سے میری مراد ہے نماز کے لیے بند کرواؤ سارا بازار، پھر دیکھو اللہ کیسی برکتیں نازل کرتا ہے۔ اور بادشاہوں کے پاس تو ویسے کچھ نہیں ہوتا، اور آج کے بادشاہ تو بےچارے ویسے کنگلے ہیں، ان کے پاس ہے کیا جو ہمیں دیں گے؟ جو خود چلنے کے لیے پیروں کا محتاج ہو اس سے کہہ رہے ہیں امن قائم کرو، یہ کتنی عجیب بات، جو خود اپنے لیے امن نہیں پا سکتا اس کو کہتے ہیں امن قائم کرو، اللہ سے درخواست کرو، اس کے سامنے جھکو، وہ غیبی نظام جب چلائے گا تو ہر چیز موافق ہوتی چلی جائے گی۔ نماز زندہ ہو، دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہو، دو چار سطر ترجمہ دیکھ لیا کریں، کیا فرق پڑو، ایک رکوع دیکھ لیں، آدھا رکوع دیکھ لیں، ایک آیت دیکھ لیں، کبھی تو آخر تک پہنچ جائیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، یا یہ اللہ دینا آمنو، اے ایمان والو، اے اتنی روٹ والو، گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے اے اتنی روٹ کے مو ایمان والو، اے اس بار کے ایمان والو، اللہ تعالیٰ یوں براہ راست کہہ رہا ہے، کبھی خیال آیا کیا کہہ رہا ہے، دیکھوں تو صحیح کیا کہہ رہا ہے، چونکہ اس پر تو میری جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے، اے ایمان والو، ایک دفعہ مجھے جس سے یوں میں دیکھوں تو صحیح، اللہ نے کتنی دفعہ کہا ہے، پتہ نہیں کتنے حکم سنائے ہوں گے، تو میں حیران ہو گیا، آدمی غفلت میں پڑتا ہے، لیکن میں نے شروع سے آخر تک دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 99 دفعہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے ایمان والو یہ کر لو یہ چھوڑ لو، اور پھر اس میں بھی تکرار ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، ایک حکم تین دفعہ، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تو تکرار کو اگر نکال دیں تو پیچھے کچھ 50 باتیں رہ جاتی، 50 باتوں پہ میری آپ کی ہمیشہ کی زندگی کا بھی دور مدار ہے اور اس زندگی کا بھی کبھی دور مدار ہے, تو کبھی تو دیکھا کریں کیا کہہ رہا ہے میرا رب مجھ سے, مجھے کیا باتیں کر رہا ہے, مجھے کیا سنانا چاہتا ہے, مجھے کن باتوں سے روکنا چاہتا ہے, مجھے کن باتوں کی دعوت دے رہا ہے. آپ سب سے ذہین طبقہ ہے, سب سے ذہین طبقہ جو ہر وقت بال کی کھال اتارنے میں مصروف رہتا ہے, تو اس لیے تو ذہن تیز ہو جاتا ہے, ذہن کی تیزی اسی سے تو حاصل ہوتی. تو جب آپ بھی آئی الذین آمنوں کے بعد کا پیغام نہ سمجھ رہے ہوں تو میں تاجروں سے کیا گلا کروں, اور سیاستدانوں سے کیا گلا کروں, اور زمینداروں سے کیا گلا کروں, اور ڈاکٹر انجینئر سے کیا گلا کروں, جب سب سے ذہین تہین طبقہ بھی یا الذین آمنوں کے نظا کو کچھ نہیں سمجھتا تو میں اور کس کے سامنے جاتے رہوں, پہلے تو آپ کے سامنے روتا ہوں. مدت ہوئی تیار نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں راہ شمن یاد نہیں, خواہشات کے پنجرے میں ایسے گرفتار ہوئے نہ چمن یاد رہا نہ پرواز یاد رہا. تو کچھ وقت قرآن کے ساتھ بیٹھے, کیا کہتا ہے, کیا سناتا ہے میرا رب مجھے, کن باتوں سے روکتا ہے. اپنے اپنے علماء سے پوچھیں, ہم تو اتنے فراخ دلی سے بات کرتے ہیں بھائی, اپنے جس عالم پر آپ کا اعتقاد ہے اس سے پوچھ کے چلو, ہم سے نہ پوچھو, ہم خود ایک ترتیب پر چلتے ہیں. امت ہے, مختلف مسالک میں تقسیم ہے, مختلف وہ نظاموں میں مذاہب میں تقسیم ہے, لیکن اس کے باوجود محبت فرض ہے, اختلاف کبھی نہیں مٹے گا, لیکن اس کے باوجود محبت فرض. یہ ایک بات آپ نے بڑی اچھی, ادھر مدعی کا وکیل ادھر مدعا لے کر وکیل, عدالت میں تو یوں لگتا ہے کہ ہونے ہیلو انہیں ٹھافا کر دیں, باہر جا کے مورچہ پیلے بیٹھے میں گلی کھڑی. میں یہ کہتا ہوں علماء سے, تم کم از کم وکیلوں کا یہ صفت تو آپ سیکھ لیں بھائی, اختلاف کرو جو مرضی کرو پر محبت تو رکھو, ایک دوسرے میں ایسی نفرت تو نہ کرو کہ بھائی نمازیں پیچھے چھوڑ دو پڑھنا اور بے طرح کی تباہی بربادی کی سوا کچھ ہاتھ نہ آئے. جی اللہ نے آپ کو بڑی اچھی صفت عطا فرمائی ہے, اللہ کا یہ سب کو یہ نصیب ہو جائے تو پھر اختلاف کے باوجود بھی محبت قائم ہو جائے, اختلاف مٹ نہیں سکتا, محبت فرض ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون ہے, تو لوگوں نے کہا جی جہاد. آپ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا, ای اور الاسلام اوثق, قالوا الجہاد, قال الحسن وما هو به, ٹھیک ہے بڑی اونچی بات ہے جہاد, پر وہ نہیں جو میرے جی میں ہے. ان کا جی الصلاہ نماز, کہ وہ بھی ٹھیک ہے پر وہ نہیں جو میرے جی میں ہے. کہا جی الحج, کہ وہ بھی ٹھیک ہے پر وہ نہیں جو میرے جی میں ہے. کہا جی پھر آپ بتائیں, تو آپ نے کہا ان اوثق اور الاسلام, اسلام کا سب سے مضبوط عمل الحب للہ, وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اب وہ نفرتوں کے اتنے کانٹے بکھر گئے کہ دامن تار کا تنہا داغ داغ شب پمبا کو جا کو جانا ہم. تو بہرحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اذان بھی ہو گئی, اللہ کی ندا بھی آ گئی, جتنا ہو سکتا ہے عدل کا ہاتھ سے نہ جانے, نماز کو زندہ رکھیں, اولاد کو اس رخ پر تیار کریں کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے کچھ ہاتھ اٹھانے کے قابل ہوں, مظلوم کے ساتھی نہ ان کے ساتھی بنے, ظالم کے ساتھی نہ بنے, اور کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزاریں, کچھ وقت جماعت میں نکل کے دیکھیں, تبلیغ میں نکل کے دیکھیں, یہ مسلمانوں کا اجتماعی کام ہے, یہ کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے. چھ بر اعظم نے اللہ نے تبلیغ کو پہنچا دیا, خود چھ بر اعظم نے میرے خود اللہ نے قدم لگوا دیا, تھوڑے سے عرصے میں سارا جہان پھر کے دیکھا ہے, ایسی محبت ایسا کام زندگی میں اور کوئی پایا کوئی. آپ بڑے ذہین لوگ ہیں, ساری دنیا میں جائیں گے, اپنے دلائل کی طاقت سے اسلام کو ثابت کریں, اسلام میں زندگی کو ثابت کریں, خود کا جاریہ بن جائے گا آپ کا وکالت کا علم, ورنہ دو چار فائلیں اٹھا کر قبر میں جا کر ایسے آدمی کو سبھی اولادیں بھول جاتی ہیں جیسے کسی ماں نے جنم نہیں کسی باپ نے گود اٹھائی. تو یہ ساری باتوں کے آخر میں سر آپ کا بہن سے
8 جنوری 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام کہچہری چنوٹ میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا اسلام کیا ہے, عدل ہے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما رہے, علمی کیسٹ گھر
نمبر کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بلنگیر پارک مسجد صالح, دکان نمبر 4B تریدی اسٹریٹ صدر کراچی, فون نمبر 7237087.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب